الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم بقات من نبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورتیں ہمارے زیر مطالعہ ہیں اس وقت اور اب ہم سورۃ العصر تک پہنچ گئے ہیں سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے سب کو معلوم ہے اب گویا کہ یہ تین ہی سورتیں ایسی ہیں قرآن کی جن میں تین تین آیات ہیں ذرا اس سے تقابل کریں سورہ بقرہ اس کی 286 آیات ہیں وہ بھی ایک سورت ہے اور سورۃ العصر بھی ایک سورت ہے تین تین آیات والی صورتیں سب کو یاد بھی ہیں اور ذہن میں بھی ہوں گی سورۃ العصر اس کے بعد سورۃ الکوثر اور پھر سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ تین صورتیں وہ ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں مشکل سے ڈیڑھ سطر بنتی ہے ڈیڑھ دو سطر اور سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً ڈھائی پاروں پر مشتمل ہے بہرحال اب ہم اس حصے میں آ گئے کہ اب مختصر ترین سورت پہلی جو ہے آج ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے دورہ ترجمہ قرآن کے دوران مجھے ایک حقیقت کا مجھ پر انکشاف ہوا کیونکہ ہم پورے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے اور پھر سورہ بقرہ اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق سے ہی یہ کام ہوتا ہے جو ویسے اگر ہم محض عقلی انداز سے سوچیں تو ناممکن سا کام ہے کہ ایک رات میں پوری تراوی کے ساتھ ساتھ پورے پارے کا سوا پارے کا ترجمہ بھی اس کو بھی مکمل کرنا اور سننا اس کو بیان کرنا بس یہ خاص ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے ورنہ اگر انسان سوچے تو یہ کام ناممکن ہے قرآن ہی کی برکت ہے کہ یہ ہوتا ہے چنانچہ جب سورۃ العصر پر میں پہنچا ہوں پچھلی مرتبہ تو مجھے ایک احساس ہوا کہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں صرف تین آیات کے اندر ہمارے لیے رکھ دیا دیکھیں قرآن اصل کیا ہے کتاب ہدایت ہے ہماری ایک فطرت کی پکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ ہمیں عطا کر دیے ہے ہماری فطرت کی پکار وہ سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہر انسان اللہ کو جانتا ہے یہ بات میں تقریباً ہر جمعے کسی نہ کسی انداز سے رکھتا ہوں کہ اللہ کو پہچاننے میں دقت تو ہوتی ہے کوئی کسی کو اللہ بنا بیٹھتا ہے خدا بنا بیٹھتا ہے لیکن اللہ کا ایک تصور موجود ہے کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے کوئی پرفیکٹ بینگ ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا کہ یہ عہد اللہ تعالیٰ لے چکے ہیں انسانوں سے الستُ بربکم رب کی حیثیت سے اللہ نے تعارف کروایا ہوا ہے رب کون ہوتا ہے مالک خالق اور مالک وہ خالق اور مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں اور غلام ہیں یہ حیثیت جو ہے یہ ہر انسان فطری طور پر جانتا تو جس کی فطرت صاف شفاف ہوتی ہے اس کی دل سے دعا نکلتی ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خیر خوبی بھلائی جو بھی کچھ ہے اس کا سب چشمہ وہی اللہ کی ذات ہے، وہی کل کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، کائنات میں جو حسن، جو رعنائی، جو خوبی اور ہمیں جو کچھ بھی خیر مل رہا ہے سب کا سب اس کی طرف سے۔ الرحمن الرحیم، اور وہ رب اگرچہ مختار مطلق ہے، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتھارٹی کسی کے پاس آتی ہے تو وہ کرپشن بھی ہوتی ہے، کسی کے پاس لاٹھی آ جائے تو پھر اس لاٹھی کا بے دریغ استعمال کرتا ہے، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس۔ لیکن جو کائنات کی سب سے بڑی بلکہ واحد قوت ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اسی رحمت ہی کے یہ مظاہر ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی کی رحمت کا ظہور والدین کے اندر اولاد کی جو محبت ہے اور اولاد کے لیے جو قربانی دینے کا جذبہ ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ وہیں سے آیا ہے، اور وہ سب کو پال رہا ہے، چرند پرند حیوانات انسان سب کا مالک، سب کا خالق۔ اچھا، یہ جو صورت ہے یہ اس کا تو آج اصل موضوع یہ نہیں ہے، میں حوالہ ہی دے رہا ہوں۔ اس میں پھر انسان پہنچتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور رب کو بھی پہچان لیا، مالک یوم الدین یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ تو سیدھا راستہ ہمیں چاہیے کہ ہم کامیابی سے اس رستے پر چل کے سیدھے راستے پر بالآخر ابدی کامیابی تک پہنچ سکیں، اس سے ہم کنار ہو سکیں، وہ راستہ چاہیے۔ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی فرما۔ اہدنا جو ہے یہ لفظ ہدایت اسی سے نکلا ہے، معلوم ہے آپ کو، ہماری رہنمائی فرما اس سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی جو اصل زندگی، آخرت کی زندگی، ابدی زندگی، اس میں جو کامیاب قرار پائیں گے انہی لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، اسی ٹریک پر ہمیں بھی چلا۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت انسان کی دنیا میں یہ ہے کہ اسے ابدی کامیابی کا راستہ مل جائے۔ ہم دنیا کی کامیابی کے لیے بہت کچھ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، وقت دن رات لگا رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، گائیڈ بکس خرید رہے ہیں، ٹیوٹرز کے پاس جا رہے ہیں، دنیاوی کامیابی مل جائے، دنیا میں ہم بہتر ایک مستقبل جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ انسان کے اندر جذبہ موجود ہے مستقبل کو سنوارنا، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس نے شاید دنیا ہی کو اپنا اصل مستقبل سمجھ لیا ہے، یا مستقبل اصل وہ ہے جو اس کے رب نے مستقبل قرار دیا ہے۔ سارا فرق اس سے واقع ہوتا ہے۔ وہ بات کھل جائے اگر جو ہم میں سے ہر مسلمان مانتا ہے لیکن دل میں نہیں بیٹھتی، دل میں بیٹھ جائے تو سب سے مسئلہ وہی ہوگا بڑا، ہر معاملے میں وہ دیکھے گا کہ اس آخرت میں اس چیز کا جواب دے سکوں گا جو کچھ میں کر رہا ہوں، اور کیا میرے شب و روز اسی انداز سے گزر رہی ہیں کہ اخروی کامیابی ملے، جہنم کے عذاب سے بچ سکوں۔ یہ سب سے بڑی ضرورت انسان کی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تو کسی کو اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ وقت تو گزر ہی جانا ہے۔ کمرہ امتحان میں بیٹھ کے لوگ لگژری تلاش نہیں کرتے، ان کی توجہ اپنے امتحان کی طرف ہوتی ہے، یہ وقت اتنا سا ہے، اس میں مجھے یہ کام پورا پرچہ دینا ہے، وہ وقت وہاں گزار یہ نہیں گزاریں گے کہ اس میں اے سی بھی لگا ہوا ہو، اس میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے بھی جگہ ہو، نو، جو ہوش مند ہوگا وہ اپنے امتحان کی فکر کرے گا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے امتحان آتے ہیں، کہ کیا حیثیت، اور جو سب سے سنگین امتحان ہے، جو اصل امتحان ہے، اس کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس امتحان کے حوالے سے ہمیں رہنمائی چاہیے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا اور آپ کا، ہر انسان کا، یہی سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس کا جواب پھر پورا قرآن مجید ہے۔ دیکھیے آغاز کیسے ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ تو دعا ہے، اب اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا وہی اصل حقائق ہیں، اور جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہی ہے یہ. ہدن، ایک تو لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدن یہ ہے ہدایت نامہ. تم نے مانگا تھا اذن الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یہ آ گیا. ہاں للمتقین، فائدہ اس سے وہی اٹھائیں گے جن میں کچھ خدا خوفی ہو، ورنہ اس کو اٹھا کے رویش بھی جزدان میں اٹھا کر رکھ دیا جائے گا. ہدن للمتقین، جنہیں کچھ احساس ہو کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جن کی آنکھیں کھل جائیں فائدہ وہ اٹھائیں گے، اور جو آنکھیں بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں، رسول ان کو پیغام سنا رہے ہیں، قرآن کی آیات سنا رہے ہیں، پھر بھی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ان کا جو انجام ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، وہ تو آگے آ رہا ہے. ایسی پہلی پانچ آیات میں ہی سب کچھ بیان کر دیا گیا. یہ کتاب ہدایت ہے. الف لام میم کی الف سے لے کر اور سورۃ الناس کی سین تک، یہ سارے کا سارا ہدایت نامہ ہے میرے اور آپ کے لیے. 30 پاروں پر محیط یہ قرآن، کامل ہدایت نامہ. لیکن ہم بھولے ہوئے، اور بعض اوقات پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا پورا قرآن کون پڑھے، کیسے پڑھا جائے اتنی ضخیم کتاب. تو پورے قرآن کے بعد اللہ تعالی نے اس پورے قرآن کے اندر جو ہمارے لیے ہدایت کا اصل پہلو ہے، اس سب کا خلاصہ بھی سورۃ العصر کی شکل میں آخر میں دے دیا. یہ تو ہر وقت یاد رکھو، اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے. اسی لیے صحابہ کرام کا معمول تھا، عجیب سی بات لگتی ہے، کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورۃ العصر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھیوں میں سے جب بھی کوئی دو آپس میں ملاقات کرتے تھے، جب بھی کسی دو صحابہ کی ملاقات ہوتی تھی، لم يتفرقا، جدا نہیں ہوتے تھے، حتی یقرا احدہما علی الاخر سورۃ العصر، جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیں. مشکل سورت ہے، اس سے تو آسان سورت کوئی نہیں. مختصر ترین سورتوں میں سے کیوں سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ دنیا کے اندر دنیا کے مسائل، مصروفیات، مشغولیات، اس میں رہ کر جو ہے وہ اصل حقیقت جو ہے وہ اوجھل ہو جاتی ہے وقتی طور پر. ہر دم اس کو تازہ کرتے رہنا. ایک تو ویسے بھی اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرما دیا ہے یاد دہانی کے لیے پانچ وقت نماز. یہ پانچ وقت نماز کس لیے؟ بار بار یاد دہانی، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ کم سے کم جو ہے وہ اصل حقائق کی یاد دہانی ہو، تاکہ رخ سیدھا رہے. شیطانی قوتیں بھی بڑی ایکٹیو ہیں، اور آج تو بہت ہی ایکٹیو. چنانچہ آخرت اور یہ سارے تصورات، یہ سب ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تو سورۃ العصر جو ہے، اگر یہ ہم مسلمان دہراتے رہیں گے، تو گویا پورے قرآن مجید کا ایک خلاصہ وہ ہر دم ہمارے سامنے رہے گا، اصل میسج ہمارے سامنے رہے گا. یہی حکمت معلوم ہوتی ہے. امام شافعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دو اقوال ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں. لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں اس سورت کے سوا کچھ بھی نازل نہ ہوا ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہی کافی تھی. یہی مضمون ایک اور انداز سے جو انہوں نے ان کے ایک جملے سے ملتا ہے کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ اسی ایک سورت پر تدبر کریں، اچھی طرح غور و فکر کریں اس کے مضامین پر، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ ہے اللہ نے ہماری سہولت کے لیے کہ بھئی کتاب ہدایت میں قرآن مجید میں جو ہدایت ہے وہ کیا ہے. اب آپ سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں, سورہ بقرہ اور پھر سورۃ الناس تک پہنچے, ساری ہدایت ہی ہدایت ہے اور کیا ہے. لیکن تین جملوں میں چاہیے تو سورۃ العصر ہے, اور اس میں بھی آیات تین ہیں. پہلی آیت قسم پر مشتمل ہے, دوسری آیت ایک عظیم حقیقت پر مشتمل ہے, اور کرنا کیا ہے وہ ایک ہی آیت میں بیان کر دیا گیا. تیسری آیت تو بہرحال یہ ہے اس سورت کا مقام, غیر معمولی اہمیت. اسی لیے جب یہ درس قرآن کا معاملہ بھی شروع ہوا, والد محترم رحمہ اللہ نے ایک منتخب نصاب قرآن مجید کا, وہی بات کہ 30 پارے پڑھنا وہ اس کی ایک انسان سوچتا ہی ہے تو ہمت جواب دے جاتی ہے کہ اتنا کچھ پڑھنا, اس کے لیے جو وقت درکار ہے, جتنی محنت درکار ہے. قرآن کے کچھ حصوں کو سے ملا کر ایک ایسا نصاب بنا دیا جائے کہ مسلمانوں کو جس خاص ہدایت کی ضرورت ہے, اس لیے کہ قرآن مجید تو رہنمائی ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اس میں خطاب مشرکین سے بھی ہے, مکی صورتوں میں زیادہ خطاب مشرکین سے ہے. اس میں خطاب جو اہل کتاب میں سے بھی ہے, یہود سے بھی ہے, نصارہ سے بھی ہے, الگ الگ ہے سب سے. خاص مسلمانوں سے جو خطاب ہے وہ مکی, زیادہ تر مدنی صورتوں میں. ان میں سے کچھ نمائندہ صورتیں لے کر ایک منتخب نصاب, جس کا کل حجم جو ہے وہ 1.5 پارے کے قریب بن جاتا ہے اگر ہم سارا پڑھ دیں, تو مسلمانوں کے سامنے دین کا جامع تصور سامنے آ جائے گا, اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں, فرائض منصبی ہیں, دینی فرائض, اس کا تصور واضح ہو جائے گا. یہ ایک منتخب نصاب کا کانسیپٹ تھا جو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے مرتب کیا. آغاز کس سے کیا؟ پہلی سورۃ سورۃ العصر, یہ ہے بنیاد, اسی کی تشریح ہے آگے. تو والعصر قسم ہے زمانے کی. یہ 30 پارے میں نے نوٹ کیا تھا کہ بہت سی صورتیں ہیں جن کا آغاز قسم سے ہوا ہے. سورہ نازعات, والنازعات غرقا, قسم سے آغاز ہو رہا ہے. والسماء ذات البروج, والسماء والطارق, اسی طریقے سے سورۃ الفجر, والفجر ولیال عشر, پھر سورۃ البلد, لا اقسم بهذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, یہ ہم پڑھ چکے ہیں ساری صورتیں. پھر سورۃ الشمس, والشمس وضحاها, سورۃ اللیل, واللیل اذا یغشا, والنہار اذا تجلا, پھر سورۃ الضحا, والضحا واللیل اذا سجا, پھر سورۃ التین, والتین, قسم ہے تین کی, پھر سورۃ العادیات, وہ ہم پڑھ چکے ہیں, والعادیات ضبحا, یہ سب قسموں سے آغاز ہے. اور اب یہ آخری سورت ہے پورے قرآن کی, آخری سورت جس کے آغاز میں قسم کھائی گئی. والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی, یہ ایک چونکانے کا انداز ہے. یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم تو قسم کھاتے ہیں کسی بڑی ہستی کے تقدس کے حوالے سے, اور سب سے بڑی عظیم ہستی کائنات کی اللہ ہے, تو قسم اللہ ہی کی کھانی چاہیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر اللہ گواہ ہے. اللہ تعالی کی قسم جو ہے وہ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی, کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اس کی قسموں میں ہم یہ نہیں تلاش کریں گے, بلکہ جس بات پر قسم کھانی مقصود ہے اس کے لیے دلیل کے طور پر کسی کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم اس بات کی کھائی ہے, زمانے کی قسم ہے کہ پوری نوع انسانی بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی ہے. تو زمانے کی قسم کھائی اس لیے کہ زمانہ جو ہے وہ سب سے بڑا شاہد ہے کہ انسان کر کیا رہا ہے. حضرت آدم سے لے کر ایک زمانے کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے نا, زمانہ تو اس سے بھی بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے, تخلیق آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا, ایک خاص وقت پر پیدا کیا نا, اس کے بعد سے زمانے کا کانسیپٹ آیا. اور یہ زمانہ حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک جو بھی واقعات ہونے والے ہیں, ان سب کا سب چشم دید گواہ کون سا ہے, کون ہے وہ زمانہ ہے. تو یہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان بہت بڑے خسارے سے, بہت بڑی ناکامی سے دوچار ہونے والا ہے. جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ دل ہلا دینے والی بات ہے. انسان کا جو انجام ہے وہ بہت ہولناک ہے. قسم کھا کر ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور اس آیت کے اندر تو کوئی ایکسپشن نہیں, ایکسپشن بعد میں آئے گی. یہاں پوری نوع انسانی کی, ان الانسان, ٹوٹل نوع انسانی خسارے میں. بعد میں ایکسپشن آئی ہے, الا الذین آمنوا, کچھ لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچے گئے. وہ کون ہیں؟ وہی اصل میں وہی تو ہدایت ہے جو دی گئی ہے. لیکن ایک بات ثابت ہو گئی کہ انسانوں کی عظیم اکثریت خسارے اور ناکامی سے دوچار ہونے والی ہے, اور یہ چیز قرآن مجید میں یہ بات پہلے اور مقامات پر بھی آئی ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم جہنم کو بھر دیں گے کثیر تعداد میں انسانوں اور جنات سے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, جب ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ تیرا پیٹ بھر گیا, وہ کہے گی اور بھی ہے تو لاؤ. اور یہاں اسے اس انداز میں فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر, پوری نوع انسانی بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی ہے, بہت بڑی ناکامی. خسارے کا تصور ہر شخص کو ہے, کامیابی ناکامی کا سب کے تصور رکھتے ہیں, اور ہر شخص ناکامی سے بچنا چاہتا ہے اور کامیابی اس سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. حقیقت یہ ہے, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دو عظیم انتہائیں ہیں جو سامنے آتی ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ یہی انسان وہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی مخلوقات میں سب سے افضل ہے, فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. یہ انسان وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خلقتہ بیدی, میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, بنایا ہے, تخلیق کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے, خلاقی ہے, اس کا شاہکار انسان ہے. اور تمام مخلوقات میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شک ہی نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے اے نبی نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر, تمام عالموں کے لیے. عالم جو ہے عالم انسانیت بھی ہے, عالم حیوانیت بھی ہے, عالم جنات بھی ہے, عالم ملائکہ بھی ہے, ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تو سب سے اونچا کون ہوا؟ اور پھر اسی کے ایک جیسچر کے طور پر جب آدم کا پتلا تیار ہوا تو فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ فرشتہ ہی سب سے اونچی مخلوق ہے. پوٹینشلی انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے, جا سکتا ہے, لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ, جس نے کہا ہے صحیح کہا. تو ایک طرف اللہ کی مخلوقات میں سب سے اونچا مقام انسان کا ہے, اور دوسری طرف ناکامی اور خسارہ اس کا مقدر ہے. ایکسیپشن ہوگی لیکن وہ بہت کم ہے. عظیم اکثریت جو ہے وہ جہنم کا نوالا بننے والی ہے. یہ دو حقائق ہیں جو بیک وقت سامنے آتی ہیں. تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس بڑے خسارے سے جس سے بڑا خسارہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا یعنی اخروی ناکامی, اس بڑے خسارے سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو یہ چار کام کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لائیں, نیک عمل کریں, عمل صالح, ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں, حق کے علم بردار بن کے کھڑے ہوں. اور نمبر چار چوتھا وصف یہ ہوگا کہ اس حق کے جب علم بردار بنیں گے تو رکاوٹیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, مخالفت ہوگی, تو پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں, صبر سے اس کو جھیلیں. یہ نہ ہو کہ جب مخالفت شروع ہو تو انسان پسپائی اختیار کر لے, نہیں, اب استقامت دکھانی ہوگی. یہ چار لوگ, جن افراد میں یہ چار اوصاف موجود ہوں گے وہ بچیں گے اس بڑے خسارے سے. اس سورہ مبارکہ کا میسج یہ. اب ان میں سے یہ چاروں باتیں جو ہیں بڑی اہم ہیں سمجھنے کے اعتبار سے, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. شاید آج صرف ایمان پر ہی گفتگو ہو سکے گی. پہلی شرط ہے ایمان, اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کو حاصل ہے, ایک اعتبار سے ہم سب نے کلمہ پڑھ رکھا ہے, ایمان ہمیں حاصل ہے. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں, تو منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, مسلمان سمجھتے تھے, کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے. اسی لیے ایمان کی جب تشریح کی جاتی ہے تو دو اینگل سے کی جاتی ہے کہ ایمان جو ہے ایک ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کر لیا کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اور جو آپ ہدایت لے کر آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ کو مان دیا, تو یہ شخص مسلمان ہو گیا, اہل ایمان میں شامل ہے. یہ ہے تصدیق زبان, یہ زبان کا اقرار, اقرارم باللسان. آج ہی کوئی شخص جو ہے, آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں عیسائی بھی ہیں اور بھی ہیں لوگ, کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, کیا کیا جائے؟ کلمہ پڑھ لیں, مسلمان ہو گئے. یہ پہلا لیول ہے. لیکن اصل میں ایمان کہتے ہیں دلی یقین کو. یہ پہلا درجہ ہے کہ زبان سے آپ نے اقرار کر لیا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان اصل میں مل کر بنتا ہے زبانی اقرار سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ تصدیق قلبی, کہ واقعی حقائق پر یقین ہو کہ ہاں ایک رب ہے, وہی خالق و مالک ہے, کل کائنات, کل اختیار کا مالک وہ ہے, ہم اس کے بندے ہیں, اسی نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے, اسی نے رسولوں کا جو ہے وہ ایک پورا نظام, 313 رسول جو ہیں وہ اللہ تعالی نے بھیجے ہیں, 100,000 سے زیادہ نبی بھیجے ہیں. یہ سب کچھ کس کی طرف سے انتظام تھا؟ ہدایت کا, اللہ کی طرف سے تھا. ان چیزوں پر جب دل یقین حاصل ہو جائے گا, اور آخرت, یہاں پر لفظ ایک ایمان آیا لیکن اس ایمان کو کھولا گیا ہے کہ ایمانیات پانچ ہیں. آیا بر میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. پانچ ایمانیات کا ذکر, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر، یہ اس کی تفصیل ہے. لیکن اصل ایمان اللہ پر ایمان، اور پھر مسلمان بننے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. تو ایمان جو ہے وہ ایک تو اس کی تشریح آ گئی ہے کہ ایمان، اصل ایمان، بنیادی ایمان اللہ پر ہے، اور اللہ کو مانا ہے تو اللہ نے جن کو رسول بنا کر بھیجا ان کو بھی مانو، فرشتے بھی اس کی مخلوق ہیں ان کو بھی مانو، جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان کو بھی مانو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی کتابیں ہیں. یہ ایک ڈائمنشن ہے. دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ ہمارا ایمان قولی بھی ہے، اور ساتھ ہی اصل ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. سورہ حجرات میں بدوؤں کا ذکر ہے کہ جو ایمان لائے. جب مسلمانوں کو فتوحات شروع ہوئیں، مکہ فتح ہو گیا، ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور پھر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ایک قبیلے کا سردار آتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے پیچھے پورا قبیلہ جو ہے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. اب یہ بھی مومن ہے، اور ایک مومن وہ ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں مکی دور میں، جو جو شدائد انہوں نے برداشت کی ہیں، جو سختیاں جھیلی ہیں. پھر مدنی دور میں بھی غزوات کا سلسلہ چلا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ایک وہ مومن ہے. ہمارے برابر نہیں ہے. یہ بدتوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے. ان سے کہیے کہ ہاں تم مسلمان ہو گئے ہو، اسلام تم نے زبان سے تو قبول کر لیا، ایمان تب بنے گا جب دلی یقین والا ہوگا، دائرہ اسلام میں آ گئے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کو مجبوری نہیں ہے، ہمیں نہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم کسی شخص کو صرف اس کے زبان کے دعوے پر ہی اس پر جو بھی ہے اپنا موقف قائم کریں گے. دل کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ اندر یقین ہے یا نہیں ہے، اللہ کی یہ مجبوری نہیں ہے. ایمان اصل میں کہتے ہیں تصدیق قلبی کو. تو پہلی چیز جو ضرورت ہے، ضروری ہے، پہلی شرط، وہ تصدیق قلبی والا ایمان ہے. ہم جو موروثی طور پر مسلمان ہو گئے ہیں تو سب کے سب مسلمان تو یقیناً ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ الگ بات ہے، رونی کی بات کہ مسلمانوں میں سے کتنی ہیں جو کلمہ پڑھنا آتا ہے، صحیح کلمہ پڑھ بھی سکتے ہوں. یہ تو آپ اپنے تبلیغی بھائیوں کو دعا دیں جو کلمے کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو والدین یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ اپنی اولاد کو کلمہ بھی ٹھیک سے سکھا دیں، فکری کچھ اور ہے. اور کتنے بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، اس لیول پر یہ بھی اپنی جگہ ضرورت تھی جو وہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں. تو وہ کلمہ صرف زبان سے صحیح ادا کر دینا، یہ تو پہلا مرحلہ ہے. ان حقائق پر یقین جب ہوگا اللہ کے ہاں، وہ ایمان معتبر ہوگا، یقین والا. یہ ہم سورہ حدید میں بھی پڑھ چکے ہیں، جن کے دلوں میں وہ ایمان نہیں، ہو رہ جائیں گے پیچھے، وہ منافقین چھانٹ کے الگ کر دیا جائے گا. وہ کہیں گے ہم دنیا میں مومن تھے، تھے دنیا میں مومن، سمجھے جاتے تھے، لیکن حقیقی ایمان نہیں تھا تمہارے اندر، چھانٹ دیے جائیں. تو الا الذین آمنوا، پہلی شرط جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، اور اللہ پر ایمان، اس کے ساتھ رسالت پر ایمان، اور پھر وہ ایمان ہو یقین قلبی والا، جو بالعموم ہمارا جو ہے وہ صرف ایک موروثی ایمان ہے، اور وہ زبانی کلامی ہے، وہ بھی صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنا نہیں آتا اکثر کو. تو کوشش کرنی ہے اس ایمان کے حاصل کرنے کی، یقین قلبی والا. وہ بھی کہاں سے ملے گا؟ اس کا بھی سب سے بڑا سورس خود قرآن ہے. قرآن کو پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اسے کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھیں، صرف یہ نہیں کہ تبرک کے لیے. ہاں بڑی بابرکت کتاب بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ پڑھیں گے تو برکت، گھر میں رکھیں گے تو برکت بھی ہوگی، وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اصل میں تو قرآن کو پڑھنا ہے ہدایت کی تلاش کے حوالے سے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو پہلی شرط ہے ایمان, اور ایمان بھی اصل ایمان جو اللہ کے ہاں معتبر ہوگا وہ یقین قلبی والا ہے, اور ہم میں سے ہر شخص کو بھی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے جھانکنا چاہیے کہ اندر یقین قلبی ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر اس کی فکر کریں, آئے گا کہاں سے؟ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. اس ایمان کو جنریٹ کرنے کا بھی سب سے مؤثر ذریعہ یہ خود قرآن ہے. جیسے جیسے آپ اس کو سمجھ پڑیں گے دل گواہی دے گا کہ یہاں یہی حق ہے, اور یہی دل کی گواہی اصل میں وہ ہے, وہ شے جو اصل ایمان سے عبارت ہے. تو میں آج تو اس پر اکتفا کر رہا ہوں, اب چند منٹ جو رہ گئے ہیں سورۃ العصر کا مطالعہ انشاءاللہ جاری رہے گا. حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں جو آپ سے شیئر کرنے ہیں. گزشتہ جمعے بھی میں نے ذکر کیا تھا جماعت و دعویٰ کے امیر حافظ سعید صاحب کو جو نظر بند کیا گیا ہے, اور ان کی یہ نظر بندی ابھی تک ختم نہیں کی گئی, اور نہ ہی انتظامیہ اس کی کوئی ان کی طرف سے کوئی جواز پیش کیا گیا ہے کہ کیا ان کا جرم کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری تمام اعلی عدالتیں جو ہیں ان پر جو بھی مقدمات تھے ان کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے, اور انہیں ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا جو بھی کسی قسم کے جرم ڈالے گئے ان پر. اب ان کی نظر بندی جو ہے وہ خود گویا کہ ہم اپنی اعلی عدالتوں کی ہی توہین کر رہے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ یہ صرف اوپر سے دباؤ کا نتیجہ ہے. حقائق کچھ بھی ہوں اثر ایشو یہ ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ملک پر جب بھی کوئی بڑی افتاد آئی ہے تو جماعت و دعویٰ نے جو ریلیف کا کام کیا بہت بڑے پیمانے پر, ایسی ایسی جگہ پر وہ پہنچے ہیں جہاں دوسرے نہیں پہنچے تھے. زلزلہ جب آیا تھا تو ان کی خدمات غیر معمولی تھی. اسی طریقے سے جب پاکستان میں سیلاب کا معاملہ ہوا ہے اور بڑا سیلاب آیا تھا اور ایک سے زیادہ مرتبہ بھی آئے ہیں, ہمیشہ انہوں نے آگے بڑھ کر ریلیف کا کام کیا ہے, بہت ساری خدمات ہیں ان کی. لہذا بغیر کسی حقیقی وجہ کے یہ کرنا یہ بہرحال بہت بڑی زیادتی ہے اور ظلم. اب اس سے آگے بڑھ کر معاملہ چل رہا ہے کہ تازہ خبروں کے مطابق امریکہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی پر بھی مذاکرات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی وہ شخص ہے کہ جسے 2 مئی 2011 میں وہ اس مبینہ واقعے کے فوری بعد حراست میں لے لیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ایبٹ آباد کے قریب ایک گھر پر امریکی فضائیہ نے حملہ کر کے اسامہ بن لادن کو ختم کر دیا ہے. پاکستانی ذرائع کے مطابق ڈاکٹر شکیل آفریدی نے اسامہ کی وہاں موجودگی کی نشاندہی کی تھی. بہرحال قومی سطح پر انتہائی ذلت کا معاملہ یہ ہوا تھا اس وقت. امریکہ نے بہت شدید رسوا کیا تھا پاکستان کو, اور اس کا سبب بنا تھا یہ شخص شکیل آفریدی, پاکستان کی شدید ذلت و رسوائی کا, اور امریکہ کے نزدیک وہ ہیرو ہے. چنانچہ اب تک تو ہم نے اس کو امریکہ کے مطالبے پر حوالے نہیں کیا تھا, لیکن اب اس طرف بھی پیش رفت ہو رہی ہے. یہ ہے جو صورتحال ہے کہ گویا نیا امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ ہمارے اعصاب پر بری طرح سوار ہے. ہم تو پہلے بھی امریکہ کے غلام تھے, اب انداز غلامی میں مزید انکساری کا اظہار ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ہے بہت بڑا دنیا. ایک اور ایشو جو ہے بہت قابل توجہ ہے کہ پاکستان میں ایک عرصے سے لوگوں کو اچک لینے اور غائب کر دینے کا سلسلہ شروع ہے. کئی لوگ جو بظاہر مذہبی ہیں اور ان کو بنیاد پرست تخریب کار اور دہشت گرد کہہ کر اٹھا لیا گیا. سابق کوئی ثبوت تھا یا نہیں تھا, شک کے اس جرم میں بھی بے شمار لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے, ہوتی رہی ہے. وہ ہم نے NAP جو ہے وہ بنایا تھا اور اس کے تحت جو ہے یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کو معلوم ہے. اور کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ مہینوں کیا سالوں غائب. لیکن گزشتہ ماہ کچھ ایسے بلاگرز کو اٹھا لیا گیا جو نہ صرف سیکولر تھے بلکہ ملحد تھے اور اللہ اور رسول کو گالیاں تک دینے کے مجرم تھے. اس پر ان کے قبیل کے لوگوں نے احتجاج کیا تو اب انہیں رہا کر دیا گیا ہے. یہ ہے عدم توازن انتہا درجے کا کہ ایک طرف ذرا شک کی بنیاد پر بھی گرفتار کرتے ہیں اس کی خبر نہیں آتی سالوں, دوسری طرف جو واقعی مجرم ہے قومی مجرم اس ملک کے اندر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب توہین کرنا اور توہین کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں یہ سب سے بڑے مجرم ہیں. لیکن ان کے لیے جو ہے وہ فوراً آوازیں اٹھتی ہیں اور انہیں فوراً رہا کر دیا جاتا ہے. یہ ہے امبیلنس کی انتہا. ہمارے نزدیک تو کسی کو بھی واضح ثبوت کے بغیر اٹھا لینا جو ہے یہ قانون کے ساتھ ایک مذاق ہے اور ہرگز قابل قبول نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے ان دشمنوں کو چھوڑ دیا گیا اور جو صحیح غلط طریقے سے اپنا تعلق اسلام سے جوڑتے ہیں وہ عقوبت خانوں میں سڑ رہے ہیں. ان بلاگرز کی اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کا مواد ویب سائٹ پر موجود ہے, ان پر قانونی طریقے سے کیوں کیس نہیں بنایا گیا؟ اسی طریقے سے المیہ یہ بھی ہے کہ ملک میں قادیانیوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں بہت سے مقامات پر. ابھی چکوال کے گاؤں کے اندر قادیانیوں نے جو ہے وہ ایک مسجد کے ایشو کے اوپر مسلمانوں کو کئی کو شہید کر دیا, زخمی کر دیا, اور حکومت ساری فیور ان کو دے رہی ہے اور وہاں جو مسلمان ہیں حقیقی مسلمان انہیں شک کے الزام میں بڑے پیمانے پر گرفتار کر لیا گیا جن کا کوئی جرم نہیں. بے انصافی کی انتہا ہے اور سارا جو پلڑا ڈال رہے ہیں اپنا ہماری اس وقت کی حکومت وہ ان کے پلڑے میں وزن ڈال رہی ہے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں. یہ پتہ نہیں اللہ کے عذاب سے انہیں ڈر نہیں لگتا. بہرحال یہ بھی ایک ایشو تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے آئے اور اس پر آواز اٹھائی بھی ہے ہمارے لوگوں نے اور دینی بہت سے طبقات نے, لیکن اس پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور مسلمانوں ہی کو سارا مورد الزام ٹھہرا کر بالکل حقائق کے برعکس اور بے گناہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پکڑ دھکڑ ان کی ہوئی ہے اور جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور جو اصل مجرم ہیں وہ دندر آتے پھر رہے ہیں. بس آخری بات یہ ہے کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانا اور اس پر فحاشی اور بے حیائی کا رونا ہم روتے تھے اور وہ تو چل ہی رہا تھا معاملہ. اب پاکستان نے دبئی میں پاکستان سپر لیگ کے نام سے کرکٹ کے مقابلے شروع کروائے ہیں, پاکستان نے اپنے انتظام میں شروع کروائے ہیں, اور وہاں افتتاحی پروگرام میں بتایا گیا کہ اوریانی اور بے حیائی کے حوالے سے تمام حدود پھلانگ دی گئی ہیں. یہ ہم جو اپنے انتظام میں کر رہے ہیں اس کے اندر جو چہرہ ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں, جسے آپ کہتے ہیں یہ شیطانی کلچر ہے اور ابلیسی ہے, ہم بھی اسی کے پیروکار ہیں اور اسی کو پروموٹ کریں گے اور یہی ہماری بھی شناخت ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. پوری قوم جس رخ پر جا رہی ہے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بھرپور کوشش کے اندر مصروف ہیں. اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھولے اور صحیح رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.